هذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے سب لوگوں کے لیے. للناس سے مراد تمام انسانیت، کوئی بھی نہیں بچا، کوئی بھی نہیں چھوٹا. بلاغ للناس، پہنچا دیا ہم نے یہ سب کو. یہ صرف اپنی فکر ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں، جو کہیں جاتا ہے جائے. وَلِيُنْذَرُوا بِهِ، چاہیے کہ وہ سب ڈرائے جائیں اس کے ساتھ. یہ باتیں ان سب کو بتائی جائیں، سب تک پہنچائی جائیں. وَلِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ جان لیں، ان کو بھی سمجھ آ جائے، ان کو بھی پتا چل جائے. اَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ، کہ وہ ایک ہی الہ ہے. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ نصیحت پکڑے عقل والے. اب دیکھیں کہ یہ پہلی صورت ہے جس میں جہنم کا اتنا تفصیل سے ذکر ہے. وَصَفَّحُ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ. آیت 16، يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ. یہ سارے جہنم کے تذکرے کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چاہیے کہ یہ پیغام سب لوگوں کو پہنچ جائے. آپ دیکھیں کہ یہ جب آیتیں آتی ہیں نا، بہت دل پریشان ہوتا ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا میڈیا کیا کر رہا ہے، کیا پہنچا رہا ہے سب لوگوں کو. اسلامی جمہوریہ پاکستان سے کیا نشر ہو رہا ہے، کیا ابلاغ ہو رہا ہے. ہذا بلاغ للناس، کا یہ ذمہ داری نہیں ہماری؟ کیا پوچھا نہ جائے گا، کیا حساب نہ ہوگا؟ لیکن جب بھی کوئی ہمارے یہاں میڈیا کے کسی مثلاً انفارمیشن منسٹری میں، کسی ٹیلیویژن میں، ریڈیو میں کسی کو کوئی بڑا عہدہ ملتا ہے، کتنے خوش ہوتے ہیں لوگ کہ فلاں اس عہدے پہ پہنچ گیا. لیکن نہیں معلوم کہ یہ بھی اس کی ذمہ داریوں میں سے کہ تمام انسانوں کو صرف دنیا نہیں، اس کی آخرت کی فکر بھی کروائیں. وَلِيَعْلَمُوا، ان کو معلوم بھی ہو جائے. انما هو الہ واحد، اور اگر نہیں سب سنتے نہ سنیں، ٹی وی بند کرتے کرنے دیں، کچھ تو سنیں گے. ولی ذکر اولو الالباب، عقل والے سن لیں گے اور اس سے سبق بھی لیں گے. لیکن ہم تو سب ہر وقت کچھ اور ہی سنتے رہتے ہیں، تو جو سنتے ہیں وہی اثر کیے ہوئے ہیں، وہی سوچتے ہیں، وہی بولتے ہیں، وہی حرکتیں ہیں، وہی ادائیں، وہی انداز ہیں. ھذا بلاغ للناس وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ جو اوپر اتنی سخت آیتیں آپ نے سنی ہیں، ان کے بعد آخر میں اختتام اس پر کیوں ہوا ہے؟ آخرت کا معاملہ جتنا ہم نے آسان سمجھ رکھا ہے اتنا ہے نہیں. ہم تو اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ اپنے بارے میں بھی کم سوچتے ہیں، باقی دنیا کے بارے میں کیا سوچیں گے. کیا مراد ہے اس سے؟ ھذا بلاغ، ھذا کیا چیز ہے؟ یہ پیغام، یہ پیغام پہنچایا جانے والا ہے اور پہنچایا جانا چاہیے. یہ میسج ہے للناس، لوگوں کے لیے. کون سا پیغام اور کن لوگوں کے لیے؟ اللہ کا یہ پیغام جس کتاب کی شکل میں اب بھی ہمارے پاس موجود ہے، یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے بلکہ یہ پوری انسانیت کے لیے ہے. اور اس پیغام میں پورا قرآن پاک بھی، اور خاص طور پر اس سورت کے جو کانٹینٹس ہیں، اور خصوصی طور پر آپ دیکھیے کہ جہاں آیت نمبر 44 آ رہی ہے، وہ انذر الناس، لوگوں کو خبردار کر دو. یوم یاتیہم العذاب فیقول الذین ظلموا ربنا اخرنا الی اجل قریب نجب دعوتک ونتبع الرسل اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ. اس دن تو کوئی فیصلہ بدلا نہیں جائے گا، کسی کو مہلت ملے گی نہیں، کوئی واپس آ نہیں سکتا. جس کا نقصان ہو گیا اس کا تو بہت سخت ہو گیا، سب سے بڑا نقصان ہو گیا جس کو پلٹایا نہیں جا سکتا. ولیم ضروبی، اور تاکہ انہیں خبردار کیا جائے، بھی ہی کی ضمیر کدھر جا رہی، بلاغ کی طرف. اس پیغام کے ذریعے انسانیت کو خبردار کر دیا جانا چاہیے کہ ان سب کے آگے ایک دن آنے والا ہے جس میں ان کا حساب ہوگا، ان کو جو نعمتیں ملی ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور کیوں پہنچانا ہے پیغام؟ پیغام پہنچانے کی ضرورت اور مصلحت کیا ہے؟ وَلِيَعْلَمُوا، تاکہ انہیں علم ہو جائے. کس بات کا علم؟ تو پیغام کی اصل جو جست ہے یا نچوڑ ہے یا جو میسج ہمیں کنوے کرنا ہے وہ کیا ہے؟ اَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ لوگ شرک سے باہر آ جائیں، ایک رب سے جڑ جائیں، جس نے ان کو پیدا کیا، سب کچھ دیا، جس کا ان پہ سب سے بڑھ کر حق ہے، اس کو ادا کرے. اور کیا کرے؟ پیغام پہنچانے کا اور مقصد کیا ہے؟ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، عقل والے نصیحت پکڑے. اسلام کو افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج جو لوگ ملے ہیں وہی اسلام کے لیے زیادہ نقصان پہنچانے والے ہیں. اسلام کو ایسے دوست ملے ہیں جو اسلام کے لیے ایک مخلص دوست کا رول ادا نہیں کر رہے. ایسے میں اگر ہم اس سچے پیغام کو دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کتاب کے ذریعے اور اس کی تعلیم ہی کے ذریعے ہو سکتا ہے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ صرف اس کے الفاظ میں اس کی روح کو خود بھی سمجھیں اور اس کی روح کو دوسروں تک کنوے کرنے کی کوشش کریں. صرف الفاظ میں اور صرف اس کے حرام حلال کے پہلو اور صرف اس کے چند ظاہری ریچولز کی باتوں تک ہی الجھ کرنا رہ جائیں. یہ ایک واقعہ ہے کہ کرشن نیم ہمیں بھی پروننسیشن میں تھوڑا فرق ہو، لیکن ولادیمیر اول، وی ایل اے ڈی آئی ایم آئی آر، ولادیمیر یا ولادیمیر وٹ ایور، 1956 میں پیدا ہوا اور 1015 میں اس کی وفات ہوئی. وہ روس کا پہلا عیسائی بادشاہ ہے. وہ شروع میں بت پرست تھا، اس نے عیسائی مذہب قبول کر لیا. اس کے بعد اس نے روسی باشندوں کو عیسائی بنانا شروع کر دیا. اور ویسے بھی لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، جو کچھ وہ کرتے ہیں آنکھیں بند کر کے وہی کرتے ہیں. یہاں تک کہ ان کی اکثریت نے عیسائی مذہب قبول کر لیا اور تمام بت دریاؤں میں پھینک دیے گئے، کیونکہ پہلے مشرق تھے یہ لوگ. 11ویں صدی عیسوی کے ایک مسیحی راہب جیکب نے اس واقعے کی کہ وہ کیسے عیسائی ہوا اس کی کچھ تفصیلات لکھی ہیں، وہ بہت سبق آموز ہیں. اس نے لکھا ہے کہ شاہ روس ولادیمیر کا یقین اپنے آبائی مذہب بت پرستی سے اٹھ گیا، یعنی اس کا دل اٹھ گیا کہ یہ کوئی بتوں کو پوجنا نہیں چاہیے. اس کے بعد اس نے تحقیق کے لیے، ریسرچ کے لیے یہودی، عیسائی اور اسلامی علماء کو بلایا اور ہر ایک سے اس کے مذہب کے بارے میں مفصل گفتگو کی. یہ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا 1984 میں اس ٹاپک کے نیچے آپ کو مل جائے گا، وی ایل اے ڈی آئی ایم آئی آر 1. اوکے، یعقوب کے بیان کے مطابق یہودی علماء نے کہا کہ ہمارا خدا ہم سے ناراض ہے، اس لیے ہم کو نہیں معلوم کہ ہمارا مقام زمین میں ہے یا آسمان میں. تو بادشاہ نے کہا مجھے ایسے مذہب کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کو اپنے دین کے بارے میں، اپنے مستقبل اور اپنے فیوچر کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے اور مقام ان کا کیا ہے، تو یہودی نہیں ہونا چاہا اس نے. مسلم علماء کی زبان سے اسلام کی تعلیمات سن کر اس کو اسلام سے دلچسپی ہوئی، حتیٰ کہ وہ اسلام قبول کرنے پر بھی آمادہ ہو گیا. مگر اس نے ایک شرط لگائی کہ میں شراب کا بہت عادی ہوں، میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں مگر شراب نہیں چھوڑ سکتا. مسلم علماء نے کہا کہ ہمارے مذہب میں شراب حرام ہے، اس لیے اگر تم اسلام قبول کرتے ہو تو تم کو شراب بھی لازمی چھوڑنی پڑے گی. اس نے علماء سے بہت زیادہ کہا کہ شراب کے معاملے میں اسے رخصت دے دی جائے، مگر علماء راضی نہیں ہوئے. چنانچہ بات ختم ہو گئی اور شاہ روس اسلام قبول کرنے سے باز رہا. اس کے بعد شاہ روس نے عیسائی مذہب کے لوگوں سے گفتگو کی. عیسائی عالموں نے زیادہ حکمت اور دانشمندی کا ثبوت دیا. وہ اگرچہ اپنے مذہب اور عقائد کے معاملے میں بادشاہ کو کچھ بہت زیادہ مطمئن نہ کر سکے، مگر انہوں نے شراب کے معاملے میں بادشاہ کو رخصت دے دی. مسیحیت پر اصولی اعتبار سے مطمئن نہ ہونے کے باوجود عملی اعتبار سے اس نے اس کو پسند کیا. چنانچہ گفتگو کے آخر میں شاہ روس نے مسیحی مذہب کو اختیار کر لیا. پروفیسر رابرٹس کے الفاظ میں، یہ واقعہ روس کی تاریخ اور کلچر میں ایک نقطہ انقلاب بن گیا. ایک ملک جس کا مستقبل اسلام کی طرف جا سکتا تھا، اس کا مستقبل عیسائیت کی طرف چلا گیا. جن علماء نے سابق شاہ روس سے گفتگو کی، ان کو اسلام کا ایک مسئلہ معلوم تھا، مگر ان کو اسلام کا دوسرا مسئلہ معلوم نہ تھا. وہ حرام اور حلال کے قانونی مسئلے کو تو جانتے تھے، مگر وہ اللہ کی طرف دعوت دینے کی حکمت کے زیادہ گہرے مسئلے کو نہیں جانتے تھے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے وہ نادانی کی جو اوپر کے واقعے میں نظر آتی. اب دیکھیں کہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ پیغام پہنچانے کے لیے جس علم کی بات کر رہے ہیں اور جس چیز کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، وہ کیا ہے کہ ابتدائی پیغام میں آپ کس چیز پر زور دیں گے؟ توحید پر، oneness of God. ہاں، اگر کوئی اس کو نہیں مانتا تو پھر آپ وہ مسلمان نہیں ہو سکتے، اس میں آپ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. لیکن ایک دفعہ ایک شخص جب وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، جب لوگ اس کو جان لیں گے تو کیا ہوگا؟ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، عقل والے نصیحت پکڑ لیں گے، اگلی باتیں بھی سمجھ جائیں گے. لیکن اگر پہلے ہی مرحلے پر آپ لوگوں کے ساتھ یہ شرط لگا دیتے ہیں کہ آپ کو یہ اور یہ اور یہ سب کچھ کرنا پڑے گا، تو ایسی صورت میں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کہ اصل پیغام بھی پیچھے چلا جاتا ہے. اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں یہ نہیں کہ شراب حلال ہے اور ہم لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے کہیں کہ نہیں، کوئی بات نہیں، شراب حلال ہے اس لیے تم شراب پیتے رہو. لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم پہلے سٹیپ کو تو اختیار کرو، بعد میں پھر جب تم اسلام کا مطالعہ کرو گے، اسلام کے بارے میں جانو گے، تو پھر تم ڈیسائیڈ کر لینا. تم پہلے ایک ڈیسیژن لے لو، مسلمان ہو جاؤ، پھر اگلے ڈیسیژن بعد میں لے لینا. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تھی تو سب سے پہلے شراب ہی حرام کی تھی ان کے لیے؟ کیا سب سے پہلے انہی چیزوں پر بات کی تھی جن سے آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں جب کسی کو بھی اسلام کی طرف لاتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے اندر اتنی کشش اور خوبصورتی ہونے کے باوجود لوگ ہماری وجہ سے، ہمارے رویوں سے اسلام سے دور ہو جاتے ہیں. آپ سب جانتے کہ شراب روز اول سے حرام نہ تھی. مکہ میں جو لوگ مسلمان ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے توحید اور رسالت کی بات لیتے تھے، مگر شراب چھوڑنے کا ان کو حکم نہیں دیتے تھے. چنانچہ مکہ کے اہل ایمان میں ایسے لوگ شامل تھے جو اسلام لانے کے باوجود شراب پیتے رہے. انہوں نے بعد کو اس وقت شراب پینا چھوڑا جب وہ ہجرت کر کے مدینہ آئے اور شراب کے بارے میں آخری حکم نازل ہوا. اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ شراب کے سارے احکامات بھی یکدم نازل نہیں ہوئے. اس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ دعوت اور تبلیغ کا آغاز شراب کا حکم جان کرنے سے نہیں ہوتا، اور نہ یہ ضروری ہے کہ ایمان لانے کے لیے ہر حال میں ترک شراب کی شرط لگا دی جائے کہ اگر شراب نہیں چھوڑ سکتے تو بے شک وہ مسلمان بھی نہ ہو. یہ نہیں ہم کہہ سکتے کسی کو، کیونکہ شراب اگرچہ کبیرہ گناہ ہے لیکن شرک اس سے بھی بڑا گناہ ہے. یہاں ایک شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ شراب کے بارے میں رخصت اس وقت تک تھی جب تک اس کے بارے میں واضح حکم قرآن میں نہیں آیا تھا. اب جب کہ شراب کی حرمت کا واضح حکم آ چکا ہے، تو اب یہ ممکن نہیں کہ ایک حرام کی ہوئی چیز کے بارے میں کسی کو رخصت دی جائے. مگر یہ دلیل درست نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے دعوتی مسئلہ کے تحت بعض احکام میں لوگوں کے ساتھ وقتی طور پر نرمی اور رخصت کا طریقہ اختیار کیا. وقتی طور پر، فار دا ٹائم بینگ، کہ لوگوں کو ایک وقت مل جائے کہ وہ اس کو سوچ سمجھ سکیں. اس کی ایک واضح مثال قبیلہ ثقیف کا معاملہ ہے. کون سا قبیلہ ثقیف؟ طائف کے لوگ. اور آپ سب جانتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد آئے تھے. قبیلہ ثقیف طائف کا وفد رمضان 9 ہجری میں آیا تھا مدینہ اور اسلام قبول کیا. انہوں نے قبول اسلام کے لیے یہ شرط لگائی کہ وہ زکات نہ دیں گے اور جہاد نہیں کریں گے. اس وقت زکات اور جہاد کا واضح حکم قرآن میں آ چکا تھا. اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرائط کو منظور کر لیا اور فرمایا کہ بعد کو وہ خود ہی اس پر عمل بھی کر لیں گے. یعنی ابھی کلمہ تو پڑھ لیں، بعد میں یہ چیزیں بھی مان لیں گے آہستہ آہستہ، کیونکہ ہیومن نیچر تبدیل ہوتی رہتی ہے. ہمیشہ ہم شروع میں ایک چیز کو نہ کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ اس کو قبول بھی کر لیتے ہیں. اب اگر کسی خاص حکم پر، کسی خاص معاملے پر کوئی شخص آپ کے ساتھ اڑ جائے تو اس کو کاٹ بھیجنے کی بجائے کیا کریں؟ اگنور کر دیں. ٹھیک ہے، اس کا اور اس کے خدا کا معاملہ ہے، آپ اپنی ذمہ داری ادا کریں، وہ اپنی ادا کرے، اس کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا. آپ کا کام ہے پہنچا دینا. ھذا بلاغ للناس ولینذروا به، اور آخرت سے خبردار کر دیا جائے اور ان کو اس بات کا علم دیا جائے کہ اللہ ایک ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ محمد بن قاسم کون تھا؟ اسی قبیلے کا تھا نا. کیا اس نے جہاد نہیں کیا پھر بعد میں؟ اس قبیلے کے لوگوں نے بعد میں جہاد نہیں کیا؟ انہوں نے کیا، لیکن وقتی طور پر اگنور کر دیا گیا. اس سلسلے میں ابو داؤد کی یہ روایت آتی ہے، حدیث کی کتاب ہے ابو داؤد کی، اس میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر سے ثقیف کے معاملے میں پوچھا جب انہوں نے بیعت کی تھی. انہوں نے کہا ثقیف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شرط لگائی تھی ان پر زکات نہ ہوگی اور نہ ان پہ جہاد ہوگا، اور یہ کہ انہوں نے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب وہ اسلام قبول کر لیں گے تو آئندہ وہ زکات بھی دیں گے اور جہاد بھی کریں گے. یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے بارے میں ایک اچھا گمان تھا کہ کوئی بات نہیں، اگر شروع میں یہ کہہ بھی رہے ہیں ایک دفعہ مسلمان ہو تو پھر باقی بھی کرنے لگیں گے. ایک خاتون جو کینیا میں مجھے ملی، جب میں نے اسے اسلام کے لیے کہا تو اس نے شرط لگائی، یہ شرط تو نہیں تھی لیکن یہ کہا کہ مجھے حجاب کرنا سب سے مشکل لگتا ہے، پھر میں صرف اس لیے مسلمان نہیں ہو پا رہی کہ مجھے حجاب کرنا پڑے گا. اب آپ کو سوچیں کہ اس کو ہو سکتا ہے کہ کسی نے یہ شرط اول کے طور پر پیش کیا ہو کہ مسلمان ہوتے ہی تو میں سب سے پہلے یہ کرنا پڑے گا، اور یہی چیز اس کے راستے کی رکاوٹ بن گئی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ فرسٹ بیچ میں جب اسلام آباد میں کورس شروع ہوا تو میرے پاس ایک بہت اچھی اسٹوڈنٹ آئی، کہنے لگی کہ باقی تو میں سب پڑھوں گی بھی، سب کچھ کروں گی اور ساری باتیں صحیح ہیں آپ کی، جو بھی آپ پڑھائیں گے میں محنت کروں گی، لیکن پلیز آپ مجھے حجاب کے لیے نہ کہیے گا. میں نے کہا آپ بے فکر رہیں، ہم آپ کو کچھ بھی نہیں کہتے. اور باقی میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ایک شخص اللہ کا کلام پڑھتا ہے تو اس کو یہ ساری نفسیاتی رکاوٹیں، یہ کمپلیکسز، چھوٹے چھوٹے یہ بڑی معمولی چیزیں لگنے لگتے، پھر وہ اپنے مائنڈ سے، اپنی خوشی سے، اپنی عقل اور اپنی سوچ سے خود ڈسیزن لیتا ہے، اور وہی ایک پائیدار ڈسیزن ہوتا ہے. اور اگر ڈے ون پہ میں اسے کہوں کہ نہیں پھر آپ پلیز جائیے اور یہاں داخلہ ہی نہ لیجیے، کہیں اور جائیے، تو ٹھیک ہے، آپ ایک شخص کو اللہ کے دین سے محروم کر دیں، اس کو اپنا فیصلہ کرنے سے محروم کر دیں. یہ ہے حکمت کی خلاف پالیسی. اور ایک یہ ہے کہ آپ اپنے رائے اور اپنی چیز کو دوسرے کے سر پہ مت مسلط کریں، اس کو سوچنے دیں، اس کے اندر بھی ضمیر ہے، اس کو بھی اللہ نے عقل دی ہے، اس کو بھی آنکھیں دی ہیں. اور بعد میں ماشاءاللہ انہوں نے سب کچھ کیا، بلکہ وہ بہت سارے اور اسٹوڈینٹس سے کہیں آگے زیادہ لکھ لی، اور زیادہ انہوں نے پڑھا، محنت کی، کام کیا، بہت کچھ کیا جو کئی اور نہ کر سکے. اور اگر میں ڈے ون پہ کہتی کہ نہیں، تو یہ جو بعض اوقات ہم اسلام کی تبلیغ اور تعلیم کا کام وہاں سے شروع کرتے ہیں، جن چیزوں کو ہم نے اپنی زندگی میں بہت اہم قرار دے رکھا ہے، عموماً ہم اپنی ناسمجھی کی وجہ سے دین سے روکنے والے بن جاتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ حرام اور حلال کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں اور اختیار لے رہے ہیں کہ آپ حرام کو حلال کر رہے ہیں، کیونکہ فوراً فتویٰ آپ کے خلاف یہی آئے گا کہ آپ نے لوگوں کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے اور آپ حرام کو حلال کر رہے ہیں اور آپ دین تبدیل کر رہے ہیں اور آپ دین کی صورت وقف کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا کہ اصل مسئلہ کیا ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ جب انگلینڈ میں بھی ایک ایسی سچویشن پیش آئی کہ اگر اس وقت تھوڑی سی حکمت سے کام لیا جاتا تو وہاں کا نقشہ بھی کچھ اور ہوتا. ایک اور مثال، سلطنت موحدین کا حوصلہ مند فرما روا عبد المومن اندلس پر اپنے قبضے کو مکمل کرنے کے بعد سارے یورپ کو پتہ کرنا چاہتا تھا، مگر اس کی عمر نے وفا نہ کی. وہ 500,000 کے ناقابل تسخیر لشکر کو لے کر آگے بڑھنے والا تھا کہ 558 ہجری میں اس کا انتقال ہو گیا. تاہم اس کی اگلی پشت میں امیر ابو عبداللہ محمد ناصر لدین اللہ کے زمانے حکومت 559 سے 610 تک خود یورپ کی سیاست نے اس خاص کی تکمیل کے اسباب پیدا کر دیے. یورپ میں آپس میں بہت جنگیں وغیرہ تھی. اگرچہ ناصر کی کم ہمتی کی وجہ سے یہ خواب تکمیل کو نہ پہنچ سکا، اس زمانے میں جان لاک لینڈ انگلستان کا بادشاہ تھا. یہی وہ بادشاہ ہے جس نے مشہور مگنا کارٹا منشور آزادی پر 1215 میں دستخط کیے. اس کے زمانے میں ملک کے کچھ عمرا نے اپنے حقوق کی آزادی کا مطالبہ کیا. عمرا اور بادشاہ کے درمیان بہت کشمکش بڑی. پوپ انوسنٹ سوم نے یعنی تھرڈ نے اس معاملے میں عمرا کا ساتھ دیا. لندن کا ایک پادری رابرٹ جو اس مقابلے میں بادشاہ کے ساتھ تھا، پوپ نے اس کو کلیسا سے نکال دیا. ان حالات میں شاہ جان نے یہ منصوبہ بنایا کہ وہ اندلس کے مسلم حکمران کا تعاون حاصل کر کے اپنے حریفوں کو شکست دے. اس نے 1213 میں ناصر لدین اللہ کے پاس ایک خفیہ سفارت بھیجی. اس سفارتی وفد کے ارکان تھامس ہارڈنگٹن، رالف فرانکلس، ماسٹر رابرٹ، یہ تین لوگ تھے. یہ وفد سمندری سفر کر کے مراکش پہنچا جہاں ناصر لدین اللہ مقیم تھا. وفد کے ارکان وسیع محل کے ایوان اور ڈیریوں سے گزرتے ہوئے، جن کے دونوں طرف شاہی خدام کی سطح تھی، امیر ناصر کے سامنے پہنچے. انہوں نے امیر کو شاہ جان کا خط پیش کیا اور ترجمان کے ذریعے امیر سے گفتگو کی. اپنے بادشاہ کی ہدایت کے مطابق ہندوستانی وفد نے ناصر سے کہا کہ اگر آپ شاہ جان کی مدد کریں تو وہ آپ کے بعد گزار بن جائیں گے. نیز یہ کہ عیسائیت پر ان کا اعتقاد ختم ہو چکا ہے اور وہ افریقہ اور مراکش اور اسپین کے عظیم بادشاہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اسی کے ساتھ ان کی رعایا بھی. وفد نے انگلستان کی تاریخ میں مزید کہا کہ وہ ایک درخیز ملک ہے، اس کے باشندے تین زبانیں جانتے ہیں، لیٹن، فرینچ اور انگلش. وہ مختلف قسم کی فنی صلاحیتیں بھی رکھتے ہیں. مگر امیر ناصر اس پیشکش کو قبول نہ کر سکا. اس نے اسے سیاسی چال قرار دیا. اس نے کہا، میں نے کبھی نہیں سنا کہ کوئی بادشاہ جس کے پاس اتنا قیمتی ملک ہو خود سے اپنے آپ کو دوسرے بادشاہ کے حوالے کرے. اس نے وفد کے لوگوں کو اپنے دربار سے نکال دیا اور کہا، اب میرے پاس کبھی نہ آنا. اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے گیبریل رو نے لکھا ہے کہ 13ویں صدی عیسوی میں انگلستان مکمل طور پر ایک مسلم ملک بن جاتا اگر ناصر شاہ جان کی پیشکش قبول کر لیتا. شاہ انگلستان کے اسلام کو قبول نہ کرنا ناصر کے لیے بہت مہنگا پڑا. 609 ہجری میں یورپی فوجیں بہت بڑی تعداد میں الفانسو کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو کر مسلم اندلس پر حملہ آور ہوئی. ناصر کے ساتھ 600,000 کا لشکر تھا، مگر امیر کی ناہلی کی وجہ سے اس کو بری طرح شکست ہوئی. بیشتر مسلم فوجی القاب کے میدان میں عیسائیوں کے ہاتھوں مارے گئے. ایک عظیم امکان ایک بدترین انجام میں تبدیل ہو گیا. اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ وقتی طور پر کوئی چال بھی چل رہا، پاسبلٹی ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ناصر 100% غلطی ہوگا، لیکن بات یہ ہے کہ کیا آپ نے کبھی کسی کے دل میں گھس کے دیکھا ہے کہ وہ کیا سوچ رہا ہے؟ سورہ توبہ میں ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے پاس آ کر مسلمان ہونا چاہے اور تم کو سلام کرے تو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ لست مومنا، تم مومن نہیں. ایک صحابی نے اسی طرح ایک شخص کو غلط فہمی میں مار ڈالا تھا جبکہ وہ مغلوب ہوا کلمہ پڑھ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ کیا تم نے اس کے دل میں غصے دیکھا تھا؟ تم نے اس کے اندر جا کر دیکھا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے؟ تو اسلام کی طرف کسی کی رغبت، خواہ وہ کسی دنیاوی مفاد کی خاطر ہو یا کسی چال کے لیے ہو یا کسی بھی وجہ سے ہو، ہمارے پاس کوئی انسٹرومنٹ ایسا نہیں کہ جس سے ہم کسی کی نیت کو جج کر سکیں کہ کون کس لیے مسلمان ہونے کی بات کر رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک شخص بغیر نیت کے ہی کر رہا ہو, کسی دنیاوی دباؤ کے تحت ہی کر رہا ہو, کسی لالچ میں کر رہا ہو, کسی دنیاوی فائدے کے لیے کر رہا ہو, لیکن آپ اس کو گارنٹی نہیں کہ وہ پہلے اس طرح اس طرف کو آئے اور بعد میں وہی چیز اس کے لیے ایک حقیقت بن جائے, وہی چیز اس کے لیے ایک سچائی بن جائے. کیونکہ بارہا ایسا ہوا ہے, بہت مثالیں ایسی کہ بری نیت سے لوگ آئے اور سچے مسلمان بن کر گئے. حضرت عمر کا واقعہ کیا بتاتا ہے, کیا سوچ لے کر گھر سے نکلے تھے اور قرآن کے سننے نے ان کا دل بدل ڈالا. آپ کیسے جانتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خراب نیت لے کر ہی آیا ہے تو وہ ہمیشہ خراب ہی رہے گا؟ دل تو اللہ کے ہاتھ میں, ہدایت تو وہ دیتا ہے. آپ کا کام کیا ہے, لوگوں کی نیتوں پہ شک کرنا یا سچے دل سے لوگوں کو میسج کنوے کرنا؟ ہمیں حکم کیا دیا گیا ہے, ہم لوگوں کے ظاہر پر ان سے معاملہ کریں. ہمیں اس بات کا مکلف قرار نہیں دیا گیا, ہمیں اس تکلیف میں نہیں ڈالا گیا کہ ہم لوگوں کے دلوں کی باتوں کو جانچیں اور پرکھیں اور پھر اس کے بعد کوئی وہم و گمان پر اور ظن و تخمین پر فتویٰ دے. تو یہ اتنا نازک معاملہ ہے کہ کسی بھی شخص کا مسلمان ہونا یا نہ ہونا بہت بڑا فرق رکھتا ہے, اور یہ ایک ذمہ داری, بہت بڑی ذمہ داری. اس میں کوتاہی تو معمولی بات نہیں ہے. اور کبھی بھی آپ مایوس نہ ہو لوگوں سے, اور کبھی جلد بازی نہ اس سلسلے میں کریں. آپ پیغام پہنچاتے جائیں, دل جب اللہ کھولے گا تو کھل جائے گا. قرآن میں آتا ہے نا کہ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا, کہ جس کو حکمت مل گئی اس کو بہت زیادہ بھلائی مل گئی. اور اسی میں ہم سب لیک کرتے ہیں اور اسی وجہ سے مار کھاتے ہیں. آپ اس میں دیکھیں کہ یہ جو آیت ہے, اس میں جو بہت اہم چیز نظر آتی ہے اسلام کی تبلیغ میں, وہ یہ کہ جبر نہیں کسی پر, اور صبر, صبر بہت ضروری ہے. کہ اگر کوئی آپ پہ تھوک بھی رہا ہے تو جواب میں آپ اس کو سسٹر کہہ کے بلا سکیں. یہ آسان نہیں ہے, بہت مشکل ہے کہ جو آپ کا مذاق اڑا رہا ہو اور جو آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہو آپ اس کے ساتھ اتنے پیشنس کے ساتھ بات کریں. اور پھر یہ کہ کوئی بھی موقع ہو آپ دوسرے کو دعوت ضرور دے دیں کہ آپ پڑھیے تو اسلام کے بارے میں جانیے, یہ جاننے کے لیے کچھ پیش کر دیجیے. اس وقت یہ کام بہت مشکل لگتا ہے, لیکن آپ کو کیا معلوم کہ کس وقت کس کو خیال آ جائے کچھ پڑھنے کا, اور کسی بے دلی کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو بھی پورا کرنے کا, اور ہو سکتا ہے وہی چیز اس کے لیے راستہ کھول دے. قرآن پاک میں جیسے حکم ہے نماز قائم کرنے کا اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا, تو عموماً ہم اس کو اپنے ذاتی عمل کے طور پر کرتے ہیں. کس طرح؟ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نماز ہمارے اپنے لیے یا صدقہ خیرات تو ہماری کچھ مشکلیں آسان ہو جائیں گی, لیکن اگر دیکھا جائے کہ اس کو اگر اللہ کے لیے کیا جائے تو الٹیمیٹلی یہ بھی اسلام کی تبلیغ کا ایک ذریعہ بنتا ہے. لیکن ہم چونکہ صرف اپنے لیے جیتے ہیں نا, ہم صرف اپنی ضروریات دیکھتے ہیں, لہٰذا جب تک ہم اپنی ذات سے باہر نکل کے نہیں دیکھیں گے تو دین نہیں پھیلے گا. اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں, لہذا بلاغ للناس ولینذروا به ولیعلموا, لوگوں کو اس بات کا علم دے, انما هو الہ واحد. اگر آپ اتنا کام کر جائیں تو بعد میں آگے رستہ تو ہر ایک اپنے اندازے کے مطابق اختیار کرے گا. انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.